اسلام کو توبہ کا دین کہا جاتا ہے، یعنی جس میں سچی توبہ کے صلے میں نہ صرف خطائیں معاف ہو جاتی ہیں بلکہ نجات کا یقین بھی دلایا جاتا ہے۔ توبہ کا یہ 1400 سالہ قدیم تصور آج کے بیماریوں کے بچاؤ کے تصور کے قریب ترین ہے، یعنی بد پرہیزی کا نتیجہ بیماری اور احتیاط کا ثمر صحت اور طاقت۔ دنیاوی زندگی میں منکرات سے پرہیز آخرت میں جہنم کے سخت ترین عذاب سے یقینی بچاؤ کی ضمانت ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے جو محترم خرم مراد آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ خرم مراد تحریک اسلامی کے اکابرین میں سے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے اور ایک طویل عرصے تک مغرب کے تہذیبی مرکز لندن میں پیغام خداوندی کی ترویج میں مصروف رہے۔ مطالعے کی گہرائی نے ان کے لہجے میں زور اور بیان میں روانی پیدا کی ہے۔ ان کی تقریر پہاڑی ندی کی روانی اور تاثر میں ایک سبک خرام شفاف ندی کی مانند اپنے نقوش ثبت کرتی ہے۔ آج ان کی گفتگو کا موضوع قرآن کے 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی آیات ہیں۔ ان آیات کا موضوع زندگی میں نفس امارہ کی بے لگامیاں اور آخرت میں اس کے نتائج ہیں، توبہ اور خدا کے نزدیک اس کی قبولیت بھی ان کا موضوع ہے۔ تو آئیے سماع و بصر کے ذریعے خرم مراد سے سورہ تحریم کی آیات کی تشریح سنتے ہیں۔
قرآن مجید کا پیغام اور اس کی بات ہماری زندگی اور ہمارے کاموں کے لیے ایک ایسا پیغام اور ایک ایسی بات ہے جو یہ بتاتی ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بسر کرنی چاہیے اور وہ کیا چیزیں ہیں جن سے بچنے کے لیے کوشش و محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ صبح سے شام تک اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور جتنے کام بھی آپ کرتے ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ عام طور سے سارے کاموں کے پیچھے دو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں جو ہم کو نقصان پہنچانے والی ہو اور تکلیف پہنچانے والی ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ چیز ہم حاصل کریں جس میں ہمارے لیے آرام اور نفع ہو اور جس میں ہمارے لیے خوشی اور مسرت ہو۔ روزی ہم اس لیے کماتے ہیں کہ بھوک سے اپنے آپ کو بچائیں، علاج ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بیماری سے بچائیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے کوئی نقصان اور تکلیف ہم کو نہ پہنچنے پائے، اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زندگی ہماری کامیاب زندگی ہو اور وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں کہ جو ہم کو نفع، آرام اور خوشی پہنچاتی۔ اگر قرآن مجید زندگی کے لیے ایک پیغام ہے تو اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور جس سے بچنے کی ہم کو فکر کرنی چاہیے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے نفع دینے والی اور آرام دینے والی ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنی محنتیں، اپنے وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال سب کچھ لگانا چاہیے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں وہ دراصل اسی سوال کا جواب آپ کو دیں گی۔ یہ 28ویں پارے میں 66 نمبر سورت سورہ التحریم کی چند آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم من يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس کے اوپر وہ ملائکہ مقرر کیے گئے ہیں جو انتہائی سخت مزاج اور قوت والے ہیں، اور جو بالکل نافرمانی نہیں کرتے اس حکم کی جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، اور وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اور اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن کوئی بہانہ مت بناؤ. تم کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے. اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ. وعدہ ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ کے صاف کر دے گا، اور تم کو ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس دن جس دن اللہ تعالی نبی کو اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کی روشنی اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے آخر تک رکھنا، مکمل کر دینا اور ہمارے گناہوں کو بخش دینا، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. ترجمے سے آپ کیوں نے مختصراً یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ ان تین آیات میں ان سوالوں کا کیا جواب ہے جن کا ذکر کہ میں نے بالکل شروع میں کیا تھا. پہلی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ بچانے کا وقت آج ہے، اس لیے کہ یہی عمل کا وقت ہے، اور جب یہ وقت گزر جائے گا تو کوئی معذرت اور کوئی عذر اور کوئی دوبارہ عمل کرنے کا وقت نہیں ملے گا. جو یہاں سے کر کے لے کر گئے وہی آگ کی صورت میں بدل جائے گا. اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس آگ سے بچنے کا راستہ اور اس انعام کو حاصل کرنے کا راستہ کہ جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر قیمتی چیز ہے، یعنی جنت میں داخلہ اور رسوائی اور ذلت سے بچنا، اس کا راستہ اللہ کی طرف لوٹ کر اور اللہ سے جڑ جانے کا راستہ جو ہے وہی راستہ آگ سے بچانے کا راستہ. یہ تین باتیں ہیں جو کہ اس حصے کے اندر کہی گئی ہیں. اب ہم ذرا تھوڑا سا زیادہ غور کر کے دیکھیں کہ یہ باتیں کیا معنی رکھتی ہیں، اور قرآن مجید نے ان تین آیات میں جو ہدایت کا پیغام ہم کو دیا ہے، جو نور دیا ہے، جو روشنی دی ہے، وہ روشنی کیا ہے. خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں سے سب سے پہلے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہم اور آپ سب ہیں. جب قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ سچے ایمان لانے والے، بلکہ ہر وہ آدمی جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، خواہ اس کا ایمان مضبوط ہو یا کچا ہو، وہ اپنے ایمان میں سچا ہو یا جھوٹا ہو، اس کا ایمان بہت ناقص اور کمزور ہو یا بہت راسخ اور دل کے اندر اترا ہوا ہو، سب جو ہیں وہ یا ایہا الذین آمنو کی صف کے اندر شامل ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید دوسری جگہ یوں بھی کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. یہاں پر اس کا مطلب دوسرے ایمان لانے سے یہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اپنے اندر سچا ایمان پیدا کرو. وہ یہاں پر خطاب ہر مسلمان سے اور ہر مومن سے ہے، اور ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ سمجھ کر آپ اس بات کو سنیں کہ جو رب کائنات ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہم سے کچھ بات کہہ رہا ہے، اور اس حیثیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا. فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. یہ دراصل سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ زندگی کا، اور سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور جو لوگ کہ ہم سے متعلق ہیں ان سب کو آگ سے بچائیں. آگ سے بچانے کا مطلب دراصل یہ ہے، جو بات کہ یہاں پر تو پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان فرمائی ہے، کہ موت کے بعد جب ہم اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ ہم سے ہماری پوری زندگی کا حساب لے گا اور یہ پوچھے گا کہ پیدائش اور موت کے درمیان جو وقت تمہیں دیا گیا تھا، جو جسم تمہارے پاس تھا، جو قوتیں تم کو دی تھیں، جو سوچنے کے لیے دماغ اور دل دیے تھے، جو مال دیا تھا، یہ تم نے کس طرح خرچ کیا؟ یہ وہ سوال جب کرے گا تو جو اس سوال کے جواب میں کامیاب نکلیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہوں گے، اور جو اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے عمر دی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، یہ دو جو سرے ہیں ان کے درمیان ہماری پوری عمر گزرتی ہے، یہ اس نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے. جو اس امتحان میں ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ آگ. یہ دراصل یہاں جو بتایا گیا ہے آگ سے بچو، تو اس کے دراصل معنی یہ ہے کہ ان کاموں سے بچو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. اب آگ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایندھن وہ ہوتا ہے جس سے آگ جلتی اور بھڑکتی ہے. اگر آپ لکڑی ڈالیں تو آگ میں شعلے پیدا ہوں گے، آگ بھڑکنے لگے گی. اگر آپ تیل ڈالیں تو آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی. اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو آگ جلاتی ہے. دنیا کے اندر انسان آگ کا ایندھن نہیں بن سکتے. اگر انسانوں کو آپ آگ میں ڈالیں گے تو آگ کے شعلے نہیں بڑھیں گے، بلکہ آگ جو ہے اس کے اندر انسان جل جائیں گے. دنیا کے اندر آگ انسان کو جلاتی ہے، لیکن آخرت میں انسان آگ کو جلائے گا. وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان بنیں گے. انسانوں کے ذریعے اس آگ کی رونق ہوگی، اس آگ کے شعلے ہوں گے، اس آگ کی گرمی ہوگی، ساری کی ساری خود انسان اس کے لیے ایندھن فراہم کریں گے. والحجارہ، اور پتھر. پتھروں کا ذکر کیوں فرمایا؟ پتھروں کا ذکر ایک تو اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ، بلکہ سارے ہی لوگ، بتوں کی پرستش کرتے تھے. تو فرمایا کہ وہ تمہارے خدا جن کو آگے تم سجدہ کرتے ہو، جن سے نفع اور نقصان کی امیدیں باندھتے ہو، جن کو یہ سمجھتے ہو کہ ان کی پرستش ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، جن کو تم خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہو اور جن کی ناخوشی سے تم بچتے ہو، یہ بھی تمہارے ساتھ اسی جہنم میں جل رہے ہوں گے. دوسری بات جس کی پتھر کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ پتھر تو ایک انتہائی حقیر چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پتھر آدمی اٹھا کر ایڑی اپنے پاؤں سے مار دیتا ہے، ایک طرف کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ پتھر اتنی قیمتی چیزیں ہیں جن کو میں اپنے گھر میں لا کے بینک کے اندر، کسی خزانے کے اندر رکھوں، تھیلیوں میں باندھ کے رکھوں. اس لیے کہ پتھر تو بہت ہی بے حقیقت چیز ہے. اور دراصل یہ کہہ کر کہ انسان اور پتھر دونوں اس آگ کا ایندھن ہوں گے، فرمایا گیا کہ انسان جیسی مخلوق کہ جس کو سوچنے کی، سمجھنے کی اتنی قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں، جو چاند پر پہنچ سکتا ہے، زمین کا سینہ چیر کے ساری دولتیں نکال سکتا ہے، سمندر کے اوپر تیر سکتا ہے، ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، علم و فضل کے دریا بہا سکتا ہے، وہ انسان اس دن اتنا حقیر و ذلیل ہوگا کہ جس طرح پتھر ہوتے ہیں آگ میں پھینک دیے جائیں گے، اس طرح انسانوں کو بھی پھینک دیا جائے گا. تو یہ دراصل اس آگ کی ایک تصویر ہمارے سامنے کھینچ دی گئی ہے کہ انسان جو برے اعمال کر کے وہاں پر جائے گا وہ کتنا حقیر، کتنا ذلیل اور کتنا بے حقیقت ہوگا. کہ انسان جو اشرف المخلوقات، سب سے بہتر انسان ہے، ہم دنیا کے اندر بڑے بنے پھرتے ہیں اور بہت اکڑفوں دکھاتے ہیں اور بہت مال و دولت جمع کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان وہاں پتھروں کے برابر حقیر و ذلیل ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں رہے گا انسان و پتھر میں. جس طرح پیٹرول سے، لکڑی سے، پتھروں سے آگ جلتی ہے، اس طرح انسانوں سے بھی آگ جلائی جائے گی اور آگ کو روشن کیا جائے گا. اچھا پھر اس کے اندر اور ایک اور بات بھی ہے کہ وہ آگ کے جو پتھروں کے اوپر جلے وہی آگ دراصل زیادہ سخت ہوتی ہے. جب پتھر بھی ساتھ ساتھ دہک رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آگ جو ہے اس کی شدت میں اور اس کے عذاب میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا. یہاں میں نے جو بات یہ کہی تھی کہ پوجا جو ہے وہ پتھروں کی ہوتی تھی، پتھروں کے بت ہوتے تھے، اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ جلیں گے، اور انسان وہاں پر محسوس کرے گا کہ جن بے حقیقت چیزوں کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو مجھے خوش کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے لا کے نذرانے دینا چاہیے اور ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، وہ پتھر بھی انہی کی طرح آگ میں جل رہے ہوں گے. لیکن پتھر ہی نہیں ہوں گے، انسان پوجا پتھروں کی نہیں کرتا، اپنے جیسے انسانوں کو بھی کرتا ہے، اور اگر وہ انسان نیک نہیں ہوں گے تو وہ انسان بھی اسی کے ساتھ آگ میں جل رہے ہوں گے. اور انسان پوجا اپنے پیسے کی بھی کرتا ہے، دولت کی بھی کرتا ہے، جس چیز کے بھی آدمی پیچھے بھاگے اور دوڑے، اور جس چیز کو بھی آدمی ہم اپنا مقصود بنائیں، اور جس چیز کے بھی ہم وفادار ہوں، وہ خدا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ دولت بھی جو آدمی جمع کرتا ہے اس کو اس دن جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، اور پھر اس سے انسانوں کے چہرے اور ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو سب ان سونے چاندی کے سکوں سے داغے جائیں گے جو دنیا کے اندر جمع کرتے تھے. ناجائز زمین اگر آدمی نے دبا لی ہے تو وہ آگ کا توغ بن کے گلے کے اندر پڑی ہوئی ہوگی. اگر کسی کے بھیڑ بکری دبا لیے ہیں تو وہ آگ کے جانور بن کر گردن کے اوپر سوار ہوں گے. اگر جھوٹ بولا، غیبت کی، تو اس وقت منہ کے اوپر اندر آگ کے انگارے ہوں گے. اگر دوسروں کو نصیحت کی اور خود برے کام کرتے رہے تو معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایسے لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ آگ کے کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، پھر ٹھیک ہوتی ہیں، پھر آگ کے کینچی سے کاٹی جاتی ہیں. تو یہ دراصل صرف پتھر ہی نہیں ہوں گے بلکہ دنیا کے اندر ساری چیزیں جو برے کام ہیں وہ مجسم آگ بن جائیں گے. وہاں پر یہاں کے آرام دہ بستر، وہاں پر آدمی بستر کی تلاش کرے گا تو آگ کا بستر ہوگا. یہاں کے عالیشان چھت، وہاں پر چھت تلاش کرے گا تو صاحبان اور چھت بھی آگ کے ہوں گے. کھانے کو مانگے گا تو دہکتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ ملے گی، کانٹوں دار کھانے ملیں گے. یہ سارا کا سارا جو ہے آگ کی شدت ہے جس کی فرمایا گیا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس سے کیوں بچاؤ اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ دنیا کا ہر نفع اور ہر نقصان ختم ہونے والا ہے. کوئی بڑی سے بڑی تکلیف بھی اگر آپ کی ہے تو وہ بہرحال ختم ہونے والی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی تکلیف ہمیشہ رہے گی. یہاں تک کہ بہرحال جب موت آئے گی تو اس وقت کے بعد تو آخری سانس کے ساتھ ہر تکلیف ختم ہو جائے گی، اور بڑے سے بڑا آرام بھی ہمیشہ ساتھ رہنے والا نہیں. عالیشان محل ہوں، بڑے بڑے اونچے بینک بیلنس ہوں، بہت ہی کر و فر کی کاریں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں بس سانس جسم سے جائے گا اور کسی آدمی کے کسی کام نہیں آئیں. تو ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے اور یہاں کی تکلیف سے بچنے کے بجائے اس سے بچنے کی فکر کرو کہ جو دنیا کے بعد، زندگی کے بعد، آخرت میں پیش آنے والا ہے. پھر اس آگ کی مزید بھی ہم سے تعارف کرایا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس آگ پر جو فرشتے عذاب دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ بڑے سخت چہرے کے بڑے سخت مزاج ہیں. آدمی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا ہو، تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے پر کہیں نرمی بھی ہے، کہیں میں کوئی بات کہوں، کچھ عذر پیش کروں، کوئی اس سے اپنی روداس سناؤں، شاید ہی میرے اوپر رحم کھائے. کوئی انسان سے آپ کو تکلیف پہنچے، بچے کو باپ بھی مارتا ہے تو بچہ اپنی معصوم آنکھوں سے باپ کو دیکھتا ہے کہ شاید ابھی نرم پڑ جائے، اس کے چہرے پر نرمی ہو تو میں مار سے بچ جاؤں. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر آدمی کسی افسر سے کام پڑے تو آپ پہلے یہ تلاش کرتے ہیں بھائی اس سے بات کس طرح بنے گی، اور کیسے ہوگا کہ یہ میرے اوپر نرمی دکھا دے, کہیں کام پڑے. فرمایا گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ تو بالکل اتنے سخت مزاج ہیں کہ ان کے اوپر کہیں نرمی کا کوئی آثار نہیں ہے. تو ان سے آپ کوئی رحم کی اپیل کر کے کوئی آدمی نہیں بچ سکتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ شداد اور وہ انتہائی مضبوط بھی ہوں گے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں نکل بھاگوں گا تو نکل نہیں بھاگے گا, بلکہ واپس اسی کی طرف کھینچ کر لے آئیں گے. اور کوئی قوت اور کسی طاقت سے بھی آدمی ان فرشتوں کے اوپر قابو نہیں پا سکے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, یہ اس کے معنی کہ وہ آگ سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. جو لوگ کے وہاں پر سپاہی ہیں نہ کوئی رشوت لیں گے, نہ کوئی رحم کی اپیل سنیں گے, نہ وہ اتنے کمزور ہوں گے کہ ان کے اوپر قابو پا کر آدمی اپنے آپ کو ان سے بچا لے. اور بالکل بال بال وہ اس حکم کی اطاعت کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا اس کی وہ ذرہ برابر نافرمانی نہیں کریں گے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم میں ڈال دو فرشتے چھوڑ دیں گے, یہاں جیسا ہوتا ہے کہ پولیس چھوڑ دے گی عدالت چھوڑ دے گی, یہ کام وہاں پر نہیں ہوگا. بلکہ جو حکم دیا جائے گا جس طریقے سے اسی حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے ان کو عذاب دیں گے. کہا جائے گا جہنم میں لے جا کر ڈال دو, فاتلو الی سوائے الجحیم, گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ, فرشتے لے جائیں گے. کہا جائے گا کہ لوہے کے ہتھوڑوں سے مارو, لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے. کہا جائے گا اچھا ان کے لیے لباس سیو لیکن آگ کے کپڑوں سے سیو, یا آگ کے کپڑوں کا لباس پہنیں گے, فرشتے وہ بھی کریں گے. کوئی کام ایسا نہیں کہ حکم دیا جائے گا اور فرشتے اس کی نافرمانی کر بیٹھے. تو یہ اتنا شدید نقصان ہے کہ جو پیش آنے والا ہے. اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور قرآن مجید کی دعوت میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ دیکھو اس آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے, اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے آپ نے ایک نعرہ لگایا, وا صباہا. عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بہت بڑا خطرہ لشکر آنے والا ہو, دشمن حملہ کرنے والا ہو, اس زمانے میں ٹی وی ریڈیو تو نہیں تھے نا کہ آدمی اس پر اعلان کر دے, اخبار بھی نہیں چھپتے تھے, تو کوئی آدمی کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگاتا تھا وا صباہا, تو حضور نے بھی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کی وا صباہا. مکے کے لوگ, چھوٹی سی بستی تھی چند ہزار کی, سب لوگ آپ کے چاروں طرف جمع ہوئے. آپ نے کہا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے کہا ہمیشہ آپ نے سچی بات کہی, سچا پایا. آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے دشمن کا اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ مکے کے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے, آپ کی ہر بات سچی ہوتی. تو آپ نے کہا اچھا پھر میں تم کو اس عذاب سے خبردار کرتا ہوں کہ جو موت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تمہارے گھات کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دعوت یہیں سے شروع کی اور یہیں سے آپ نے اس کا آغاز کیا. تو یہ دراصل اصل چیز ہے زندگی کے اندر جس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے, اور یہی قرآن مجید کی ساری دعوت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو, اور بندگی نہ کرنے کی صورت میں جو موت کے بعد آگ تمہاری منتظر ہے اس سے بچنے کی فکر کرو. کوئی بہت بڑا خطرہ اگر درپیش ہے, کوئی شہر کے اندر وبا پھیل گئی ہے, صبح کوئی حملہ کرنے والا ہے, گھر کے اندر اگر آگ لگ گئی, محلے میں آگ لگ گئی, تو آدمی فوراً نکلے گا اور مال و اسباب اٹھائے گا اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, کہیں آگ لگ جائے تو لوگ کس طرح سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگتے ہیں, تن بدن کا ہوش نہیں رہتا آدمی. تو جو آگ کے مسلسل گھات کے اندر بیٹھی ہے, ان جہنم لبل مرساد, جہنم جو ہے وہ تو گھات کے اندر بیٹھی, جس طرح شکاری تاک میں بیٹھتا ہے یہ گھات کے اندر بیٹھی ہوئی. اور اس سے اگر آدمی غافل ہو کے سوئے اور غافل ہو کے جاگے اور غافل ہو کے زندگی بسر کرے, اس سے زیادہ احمق اور بیوقوف اور نادان کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. اور ایمان لانے والا آدمی ایمان کے دعوے کے بعد اگر اس آگ سے بے فکر ہو کے زندگی گزارے اور صبح سے شام تک اس کو خیال نہ آئے کہ جو میں بول رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں, جو میں کما رہا ہوں, جو میں کھا رہا ہوں, یہی آگ ہے جس کے معنی کہ اس سے زیادہ نادان, اس سے زیادہ احمق, اس سے زیادہ اپنا دشمن اور کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ کو انفسکم و اہلیکم, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے ساتھ والوں کو بھی بچاؤ. اہل میں سب سے پہلے تو گھر والے آتے ہیں, ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن. لیکن اہل کا لفظ صرف ماں باپ گھر والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے متعلقین اور متوسلین. اگر گھر کے اندر لوگ کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہیں, اور برادری والے ہیں تو وہ بھی ہیں, اور رشتے دار ہیں تو وہ بھی اہل میں ہیں, اور دوست ہیں تو وہ بھی اہل میں ہیں. تو صرف اپنے کو بچانے کی فکر مت کرو بلکہ سب کو بچانے کی فکر کرو. یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کو ہم کو خاص طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں اچھا بھائی اپنی نبیڑ اپنی فکر کر لو کافی ہے, قرآن مجید فرماتا ہے کہ نہیں, اپنے کو بچانا کافی نہیں ہے بلکہ جن سے بھی تعلق ہو جائے ان سب کو بچانا بھی ضروری ہے. یہ کیوں بچانا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو صرف اپنے لیے اپنی غرض سے, اگر آدمی خود غرض بھی ہو اور کسی دوسرے کی اس کو پرواہ نہ بھی ہو, جب بھی ان کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس وبا کے اندر مر رہے ہیں, تو اگر آدمی دوسروں کا علاج نہیں کرے گا تو خود بھی وبا سے بچا ہوا نہیں رہے. اگر محلے کے اندر آگ لگ گئی ہے تو آدمی اگر دوسروں کو آگ سے نہیں بچائے گا تو خود بھی نہیں بچ سکتا. سب مل کر آگ پہ قابو پا سکتے ہیں, اکیلا آدمی قابو نہیں پا سکتا. تو ایک تو اپنی غرض کا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسان دوسروں کو آگ کے عذاب سے بچائے, لیکن صرف غرض کی بات نہیں ہے بلکہ محبت کا بھی یہ تقاضا ہے. جن ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں, جن بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں, جن بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں, وہ ساری زندگی انہی کی نظر ہوتی ہے نا, انہی کے لیے کماتے ہیں, انہی کے لیے گھر بناتے ہیں, انہی کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, انہی کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں, ان کو دیکھ کر نگاہیں خوش ہوتی ہیں. ماں باپ گھر کے اندر موجود ہوں ان کو دیکھ کر دل کو مزہ ملتا ہے, بچے گھر کے اندر کھیل رہے ہیں ان کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. اگر یہ معلوم ہو کہ یہ ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن یہ سب کسی دن جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, تو آپ بتائیے کوئی انسان آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو آپ آرام سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. اگر بچہ مرنے والا ہو تو آپ بے چین ہو کے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوا لاتے ہیں, روتے ہیں, ہر ایک سے کہتے ہیں بھائی میرے گھر کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے, میری بیوی بیمار ہے, میرا بچہ بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے. لیکن اگر بیوی بچے اور باپ اس راستے پہ چل رہے ہوں جو آگ میں جلانے والا ہو, تو پھر آدمی کو فکر کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں فکر نہ ہونی چاہیے؟ اس لیے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو ان سے بھی تعلق ہو ان کو آدمی آگ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے آپ کو تو بچائیں, دوسروں کو کیسے آگ سے بچائیں؟ آپ نے کہا کہ ان کو ان باتوں کی تعلیم دو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, ان باتوں سے روکو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. یہ ان کو آگ کے عذاب سے بچانے کا طریقہ ہے. اور جس طرح اگر آپ کا بچہ گھر میں ہاتھ بڑھائے آگ کی طرف تو آپ لپک کے اٹھتے ہیں, اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے, اسی طریقے سے جب کوئی غلط کام کرنے لگے تو آپ کے دل کے اندر بھی آگ لگ جائے کہ کیسے میرا اس کو میں اتنا پیار کرتا ہوں, یا آج ایسی بات کہہ رہا ہے, ایسی بات کر رہا ہے جس کو کل آگ کے عذاب میں ڈالنے والی. انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی اصل میں بنیادی دعوت کا فرض یہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں بیان فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور آگ خوب روشن ہو گئی, اور اس کے بعد پروانوں کی طرح پروانے اس کے اندر گر رہے ہیں, جس طرح آگ جلتی ہے تو پروانے آ کر آگ میں گرتے ہیں, تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے پروانوں کی طرح تم آگ میں گرے جا رہے ہیں, اور میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے روک رہا ہوں کہ لوگو آگ سے بچو, لوگو آگ سے بچو. تو نبی علیہ السلام پوری عمر یہی کام کرتے رہے, اور اسی کی ہدایت ایمان لانے والوں کو ہو رہی ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. اب دراصل آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک لفظ بہت عام طور سے استعمال کرتے ہیں, تقوی کا لفظ. تقوی کے معنی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تقوی کا لفظ بھی بچانے کا ہے, اور یہاں پہ بچانے کا کو انفسکم یہ لفظ بھی بچانے کا نکلا ہے. تو اصل میں جو تقوی ہے وہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب آدمی کو اس آگ کے اوپر جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اتنا ہی یقین ہو جتنا اس آگ کے اوپر ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے. ہم تقوی کے ہزار واعظ کہیں اور ہزار نصیحتیں کریں کہ تقوی بڑی اچھی چیز ہے, متقی بنو, لیکن جب تک دل کے اندر موت کے پردے کے پیچھے جو آگ پوشیدہ ہے اس کے اوپر یقین نہ ہو, جب تک تقوی کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی. موت کے پردے کے پیچھے جو آگ پوشیدہ ہے اس کے اوپر یقین نہ ہو, جب تک تقوی کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی. غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ بھی ہونے والا ہے, اسی طرح جس کا جو وہ چیز ہونے والی ہے جو کہ آنکھوں کے سامنے موجود ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں دراصل زندگی کے اندر صحیح راہ پہ قائم رکھنے کے لیے یہی آگ سے بچنے کا ڈر جو ہے وہ ضروری ہے. اب آپ شاید کہیں گے کہ ہمارا اصل مسئلہ تو یہ نہیں, ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈرین نہیں ہے, سڑکیں کچی ہیں, مکان اس حالت کے اندر ہیں, روزگار نہیں ملتا, بچوں کو تعلیم نہیں ملتی, امن سکون نہیں ہے, عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. موت کے پردے کے پیچھے جو آگ پوشیدہ ہے اس کے اوپر یقین نہ ہو جب تک تقوی کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی. غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ بھی ہونے والا ہے, اسی طرح جس طرح جو وہ چیز ہونے والی ہے جو کہ آنکھوں کے سامنے موجود ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں دراصل زندگی کے اندر صحیح راہ پہ قائم رکھنے کے لیے یہی آگ سے بچنے کا ڈر جو ہے وہ ضروری ہے. اب آپ شاید کہیں گے کہ ہمارا اصل مسئلہ تو یہ نہیں, ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈرین نہیں ہے, سڑکیں کچی ہیں, مکان اس حالت کے اندر ہیں, روزگار نہیں ملتا, بچوں کو تعلیم نہیں ملتی, امن سکون نہیں ہے, عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. یہ سارے مسائل بھی اسی لیے ہیں کہ انسان خدا سے باغی ہو گئے. اور اگر انسان وہ ہوں کہ جو آگ سے بچنے کی فکر میں ہوں تو دنیا کے اندر وہ کسی پر ناجائز ظلم نہیں کریں گے, اور وہ کسی کا مال نہیں کھائیں گے, اور کسی کے اوپر وہ زیادتی نہیں کریں گے, اور کوئی حکمراں ہو یا سپاہی ہو یا افسر ہو یا انسان ہو, اگر اس کے دل میں اس آگ سے بچنے کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ مسائل کے حل ہونے کی سب سے زیادہ یقینی راہ ہے. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسہا برس سے لوگ دعوے کرتے ہیں مسائل حل کریں گے, مسائل حل کریں گے, اور مسائل حل نہیں ہوتے. اس لیے حل نہیں ہوتے کہ وہ انسان کہ جو مسائل کو حل کر سکتا ہے وہی انسان ہے جس کے دل میں اس آگ سے بچنے کا اللہ کا خوف موجود ہو. یہ ساری بات ہم سے یہاں کہی جا رہی ہے دنیا کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا. اب اس کے بعد دیکھیے فوراً منظر بدل جاتا ہے, جس طرح ویڈیو ہوتا ہے نا, یہاں پر ایک ویڈیو لگا ہے, فلم بنا رہا ہے, ویڈیو کے اندر منظر بدل جاتا ہے. اب دنیا سے منظر آخرت کے اندر پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اب کچھ بات کہہ رہا ہے ان لوگوں سے جو جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. فرماتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا, آج کے دن کوئی عذر پیش مت کرو. یہ خطاب کس سے ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں تک تو مومنوں سے خطاب ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اب کافروں سے بات کر رہا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, دراصل یہ انہی لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. یہاں پر جو لوگ مومن شمار ہوتے ہیں لیکن کام کافروں والے کر رہے ہیں, وہ کھل کے قیامت کے روز سامنے آ جائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہاں پر جہنم میں جب وہ پڑے ہوں گے تو یہ نہیں کہے گا یا ایھا الذین آمنوا, بلکہ وہ کہے گا یا ایھا الذین کفروا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے بڑی ذلت رسوائی آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر تو اللہ کے وفادار بندہ ہونے کا دعویٰ کریں اور سب سے کہیں کہ یہ سارے کافر دنیا کے اندر بستے ہیں, یہ سب گمراہ ہیں, اور وہاں پر جب ہم جائیں تو ہم انہی کے ساتھ اس جہنم کے اندر پڑیں. فلیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا, آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا آگ سے بچنے کے لیے اور نہ کافروں سے لیا جائے گا, تم سب ایک ہی جگہ, تمہارا انجام جو ہے وہ ایک ہی. تو اصل بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن جو ہے وہ عذر کا, معذرت کا دن نہیں ہو. آج جو ہے آپ معذرت کر سکتے ہیں, اپنا بہانہ بنا سکتے ہیں, آپ غلطی کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں, لیکن اس دن اس قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا. لا تعتذر اليوم, آج کوئی عذر میں پیش مت کرو. ھذا یوم لا ینطقون ولا یوزن لهم فیعتذر, آج کے دن بات کرنے کے بھی کسی کو مجال و تاب نہیں ہوگی اور کوئی عذر جو ہے اس کے پیش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ یہ معاملہ تو دراصل اسی وقت سے شروع ہو جائے گا جبکہ موت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے تو یقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکم من الصالحین, کاش یہ گھڑی تھوڑی سی ٹل جائے تو اب میں ضرور نیک کام کروں گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, لیکن جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ٹلاتا نہیں. فرمایا کہ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة ثم لا تنصرون, کیا رجوع ہو جاؤ, اللہ کی طرف جھک جاؤ, اس کی طرف لوٹو اور اس کی اطاعت کرو اس سے پہلے کہ جب عذاب آ جائے پھر کہیں سے مدد نہ پہنچے. پھر اس وقت آدمی کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ و فَإِن كُنْتُ لَمِنَ الصَّافِينَ. ہائے افسوس، یا حسرتا، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں کوتاہی کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، اور میں سمجھتا رہا یہ سب ہنسی مذاق ہے، آخرت قیامت اب سب نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اس میں سے کوئی بات جھوٹی نہیں تھی. لو ان اللہ ہدانی لکنتم من المتقین، پھر بہانے بنائے گا، اللہ نے اگر ہدایت دکھائی ہوتی تو میں تو ضرور نیک بن جاتا. لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، اگر مجھے واپس بھیج دیا جائے تو اب میں ضرور نیک کام کرنے والا ہوں. موت آئے گی، کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ بس واپس لوٹ دے، جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی، بچے، ماں باپ، مال اسباب، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں نیک کام کروں گا. کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائل ہوا، یہ تو بات کر رہا ہے صرف، جائے گا تو اسی حالت میں واپس جائے گا، پھر جہنم نگاہوں کے سامنے تو نہیں ہوگی نا، اور پھر وہی کام کرے گا. آخرت جہنم میں پڑا کہے گا کہ ربنا اخرجنا، اس میں سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر دوبارہ ہم یہ کام کریں تو پھر یقیناً ہم ظالم ہوں گے. قال اقصوا فیها ولا تکلمون، فرمائے گا منہ زبان بند رکھو اور اب یہیں پڑے رہو، بات مت کرو، اس لیے کہ بات کا سب موقع جو تھا وہ نکل چکا. تو اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ معذرت کا کوئی موقع موت کے بعد، موت کے آنے کے بعد، آخرت کے آنے کے بعد نہیں. اور یہ سارے جو لوگ ہیں جن کی خاطر آدمی برے کام کرتا ہے، میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو آدمی مال و اسباب جمع کرتا ہے وہ گلے میں توک بن جائے گا آپ کا، جو وہ سکے جمع کرتا ہے وہ آگ میں دہکا کر اس کو دہکایا جائے گا، جو بیوی بچے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، آدمی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بلکہ صرف بھاگے گا نہیں، تو یفتدی من عذاب یوم اذن میں بنی ہے، اپنے کسی طرح وہ چاہے گا کہ بیٹے کو، دوستوں کو اور بھائیوں کو سب کو اس آگ میں ڈال کے اس کی جان بچ جائے. یہ اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ یہ سب آگ میں چلے جائیں، یہ سب میرے فدیے میں قبول کر لیے جائیں، لیکن مجھے کسی طرح بچا لیا جائے. تو کوئی عذر، کوئی فدیہ آج کے دن تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون، دنیا میں جو عمل تھا وہی ہے تمہارے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ذرہ برابر بھی ظلم تمہارے اوپر نہیں کرے گا. لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ جو تم عمل کرتے تھے وہی عمل تمہارے سامنے ہے. جھوٹ بولتے تھے وہی جھوٹ آگ بن گیا، وعدے توڑتے تھے وہی وعدے جو ہیں وعدہ خلافی وہ آگ بن گئی، مال لوگوں کا ناحق مارتے تھے وہی حرام مال جو ہے وہ آگ کی صورت میں بدل جائے. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تمہارے عمل تھے وہی تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے. تو اس دن تو کوئی موقع نہیں ہوگا کہ تم دوبارہ اپنی معذرت پیش کرو یا واپس لوٹ سکو یا اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، لیکن آج اس کا موقع ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آج کے دن پھر آپ دیکھیں آخرت سے ہم پھر دنیا کے اندر واپس آ گئے. پہلے دنیا میں تھے، ہم سے کہا گیا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، پھر آخرت میں پہنچ گئے، کہا گیا کہ دیکھو آج کے دن تب کچھ نہیں ہو سکتا، پھر دنیا میں واپس لایا اور کہا کہ اب آج ہو سکتا ہے اگر تم چاہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، بالکل سچی توبہ. توبہ کے معنی ہوتے ہیں تابہ یتوبہ، عربی معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے، واپس آنے کے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ دنیا کے اندر جب تک آدمی موت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اس نے اپنا دروازہ بالکل کھلا رکھا ہوا، کہ آدمی جب چاہے پلٹ کے واپس آ سکتا ہے. گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بچہ باہر نکل گیا ہے، بدماشی کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ تم کو اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹ لے گا. یہ اس کو، یعنی اس نے دروازے کو، حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ رات بھر جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ آؤ اور توبہ کرو، اور دن بھر جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ آؤ اور توبہ کرو. کتنا بدقسمت وہ انسان ہوگا کہ جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے بلا رہا ہے کہ آؤ، اور وہ اپنے غافل گھومتا رہے، نہ گناہ کے بارے میں سوچے نہ اس کے توبہ کرے. یہ فرمایا کہ اگر تم قراب الارض، زمین کے برابر پوری زمین بھر جائے تمہارے گناہوں سے، جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ تم لوٹ کے اس کی طرف آؤ. اس لیے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بندے پیارے ہیں، وہ بندے نہیں کہ جو غلطی نہ کریں کبھی بھی. ایسے تو فرشتے موجود ہیں، آپ جانتے ہیں فرشتے کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے. پہلے فرشتوں کا ذکر آ چکا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتے تو بالکل نافرمانی کرتے ہی نہیں. یفعلون ما یؤمرون، انسان تو نافرمانی کر بیٹھے گا. دنیا کے اندر عورت کی، دولت کی، مال کی، اسباب کی، بہت ساری محبتیں ہیں، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. آدمی کے لیے عورتوں کی اور بیٹوں کی اور مال کی اور سونے کی اور چاندی کی اور گھوڑے عالیشان گھوڑے روس رائے سی گاڑیاں اور مویشی اور پیداوار اور کارخانے اور دکانیں ان سب کی محبت اس کو دی گئی. اور اس کے لیے آدمی کا غلطی کرنا تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ غلطی کرے, بالکل فطری ہے کہ آدمی غلطی کرے گا. لیکن اصل میں متقی کی صفت یہ ہے کہ والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. متقی آگ سے بچنے والا وہ ہے کہ اگر شیطان چھو بھی جائے تو آدمی چونک اٹھتا ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہو اور آپ کو اپنے لباس کی فکر ہو یہ پاک ہو, کہیں پیشاب کا قطرہ بھی پڑ جائے تو آپ فوراً واپس لوٹ کے اس کو دھو کے صاف کریں گے. کہیں کوئی گندگی ہو تو آپ فوراً اپنے آپ کو اس جسم کو پاک کر کے نکلیں گے اور صاف ہوں گے. تو والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, فوراً چونک پڑتے ہیں, یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو گندگی لگ گئی. اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. متقین کی صفت یہ ہے کوئی بڑی سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھیں, اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم یا اپنے نفس سے ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ توبہ کی مثال ایسی, اللہ تعالیٰ کو توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی ریگستان میں جا رہا ہو, بالکل لق و دق ریگستان جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے نہ گھر ہے نہ مکان, اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ پر اس کا پانی اور کھانا رکھا ہوا. ایک جگہ اس کو نیند آتی ہے, وہ سو جاتا ہے, آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب. اب سورج چمک رہا ہے, زمین دہک رہی ہے, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ سواری ہے, کتنا مایوس ہوگا وہ آدمی. اس کے بعد وہ چاروں طرف اونٹ کو تلاش کرتا ہے, کہیں اونٹ نہیں پاتا, تھک ہار کے وہ پھر لیٹ جاتا ہے. اب کیا کرے, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, گرمی ہے ریگستان ہے, نہ گھر پہنچ سکتا ہے. پھر آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اونٹ پیچھے کھڑا ہوا ہے. اب بتائیے اسے خوشی کتنی زبردست ہوگی, آپ سوچیے نا کتنی زبردست خوشی اس آدمی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے واپس لوٹنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس بندے کو اونٹ پانے سے خوشی ہوگی. اور اس کے بعد اس بندے کے منہ سے نکلتا ہے اس خوشی کے عالم میں کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب. یعنی اتنا اس کے خوشی کے مارے اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں, زبان سے الفاظ الٹے نکلتے ہیں. فرمایا کہ اتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے. تو دراصل اس نے دروازہ کھول رکھا ہے. آج بھی اگر ہم چاہیں کہ زندگی ٹھیک کرنا ہے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, لیکن لوٹ کے آنا ضروری ہے, فیصلہ کرنا ضروری ہے. فرمایا توبتن نصوحا, سچی توبہ. سچی توبہ کے معنی کیا ہے؟ سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ و توب الیہ تسبیح پر پڑھتے رہے, بلکہ سچی توبہ کے اندر تین چیزیں شامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے, بالکل ایسے جیسے آدمی کو کوئی زخم لگ جائے تو پھر اس کو درد ہوتا رہے گا مسلسل. تو گناہ کا بھی زخم اگر دل کو لگ جائے تو آدمی کو مسلسل اس کا درد محسوس ہو. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کر کے اس آگ کو کمایا ہے جو جہنم میں میری منتظر ہے موت کے بعد. آگ کا انگارہ اگر ہاتھ میں لگ جائے تو آدمی تڑپ اٹھے گا, اور اگر زہر غلطی سے کھا لے تو بہت نادم ہوگا. کوئی بات ایسی غلط منہ سے نکل جائے جس پہ دنیا کے اندر پکڑ ہونے والی ہو, دن رات افسوس ہوتا ہے ہائے میرے منہ سے کیا بات نکل گئی, اب میں کیسے سامنا کروں گا اس کا جس کا, اپنے دوست کا, کسی کا بھی سامنا کیسے کروں گا. اسی طریقے سے پہلے ندامت شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا. اس کے بعد پھر یہ کہ جو غلطی ہو گئی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی غلطی ہے تو اس سے معافی مانگے, قضا کر سکتا ہو قضا کرے, اگر بندے کی کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے, اور اگر کسی کا مال دبایا ہے حق دبایا ہے تو اس کو واپس کر دے, یہ بھی توبہ کے لیے ضروری ہے. اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ وہ اس بات کا ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کرے اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لوٹائے. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سب توبہ کر لیتے ہیں پھر وہی گناہ کر بیٹھتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر 100 بار بھی غلطی سے نادانی سے گناہ کرو گے, جذبات سے مغلوب ہو کے, تو میں توبہ تمہاری قبول کر لوں گا. لیکن جو ڈھٹائی کے اوپر اتر آئے, جان بوجھ کے کرے, من یعمل سوءا, جو برائی کرے جہالت سے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اگر وہ اس کے پاس آئے گا. اور جو جان بوجھ کے کرے اور اس پہ اکڑے بھی اور معافی بھی نہ مانگے تو پھر پہلے ہی گناہ کے اندر پکڑا جائے گا, اور 100 دفعہ بھی آدمی اگر انسان ہے کمزور ہے غلطی کرے گا تو معاف ہو جائے گی. یہ ہے توبتن نصوحا کے معنی, یہ سچی توبہ ہے کہ آدمی کو یہ محسوس ہو گناہ ہوتے ہی سے کہ جیسے دل میں آگ لگ جاتی ہے, آگ لگ جائے غلطی کر کے, اور پھر آدمی اس کے اوپر تلافی بھی کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے اور اپنے آپ کو نیک راستے پر لے کر آئے. یہی راستہ آگ سے بچنے کا بھی ہے اور یہی راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کے انعامات کو حاصل کرنے کا بھی. وہاں کوئی معذرت کا موقع نہیں ہوگا لیکن یہاں معذرت کا موقع ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہاں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. آج اگر آدمی کہے کہ اللہ میں کمزور اور ضعیف تھا, کم غلطی ہو گئی, یہ عذر بھی قبول ہو جائے گا لیکن آخرت میں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اور آج آدمی لوٹ سکتا ہے, وہاں پر وہ لوٹ نہیں سکے گا. تو اگر تم توبہ کر کے ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے تو ہم تمہارے جو غلطیاں ہیں ان کو جھاڑ کے صاف کر دیں گے. دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلوک ہے. اگر لوٹ کر آؤ گے تو جیسا میں نے کہا کہ جتنی پرانی غلطیاں ہیں وہ سب معاف کر دے گا, جھاڑ دے گا. اور جس طرح وہ رحمت سے یہ برتاؤ کرے گا اس کی میں آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. آپ نے فرمایا کہ بعض آدمی جب اپنا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ڈر رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے. اس کے اندر تو وہ ساری چیزیں لکھی ہوں گی جو ہم کر کے آئیں, اور نیک آدمی سے ہی برائیاں تو ہو جاتی ہیں. تو نیک آدمی ڈرتا اور کانپتا ہے, برا آدمی نہیں ڈرتا کانپتا اپنی برائیوں. تو وہاں پر بھی جب اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا تو بہت آدمی پڑھنا نہیں چاہے گا کہ پتہ نہیں میں نے جو رات میں غلطیاں کی تھیں, دن میں غلطیاں کی تھیں, وہ سب اس کے اندر لکھی ہوں. لیکن جب وہ کھول کے پڑھے گا تو اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے برائیوں کو مٹا دے گا. ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا, اور بندہ ڈرے گا کہ اللہ تعالیٰ قریب بلا رہا ہے, پتہ نہیں میں نے کیا غلطیاں کی ہیں, مجھ سے کیا پوچھے گا. پھر وہ ایک پردہ ڈالے گا. یہ سب مثالیں ہیں ہم کو سمجھانے کے لیے. پردے میں اسے کہے گا تو نے یہ غلطی کی تھی, کہے گا ہاں میرے رب میں نے یہ غلطی کی, تو نے یہ گناہ کیا تھا, تو کہے گا ہاں میرے رب میں نے یہ گناہ کیا تھا. سارے گنوانے کے بعد کہا اچھا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. تو یکفر عنکم سیئاتکم, وہ تمہارے سارے گناہ جھاڑ دے گا. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ آدمی اس میں مگن ہو کے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا غلطیاں کرتا جائے, بلکہ جو آدمی اپنی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے پھر غلطیاں ہو جائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور پھر ان باغوں میں داخل کرے گا ان کے نیچے کے نہریں بہتی ہیں. چنانچہ سورہ آل عمران کے آخر میں یہی دعا ہے کہ بندے کرتے ہیں کہ اے اللہ تم کو آگ کے عذاب سے بچا, اور رسوا مت کرنا, گمراہ ہم کو ذلیل مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا, جس کے معنی ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا. کس کو؟ نبی کو اور وہ لوگ کے جو اس کے ساتھ ایمان لائے. اب دیکھیے بات یہاں پر کھل کے صاف آ گئی کہ اصل چیز جو آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے, اصل چیز جسے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے, وہ چیز جسے توبہ کا راستہ کھل سکتا ہے, وہ یہ کہ نبی کا اور ایمان کا راستہ پکڑو. جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں سے بنا گئے اس راستے پر چلو, اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کا بھی راستہ وہی راستہ ہے, بس یہی محفوظ رہیں گے جہنم کے عذاب سے. ورنہ باقی جس کو بھی اس نے جہنم میں ڈال دیا تو فقط اغزے تہو, تو نے اس کو رسوا کر دیا. رسوائی سے وہ بچیں گے کہ جو نبی پر ایمان لائیں اور نبی کے راستے پر چلیں. اس آیت میں اصل بات جو ہے وہ غور کرنے کی یہی ہے کہ آگ سے بچنے کا اصل راستہ, جنت میں پہنچنے کا اصل راستہ, توبہ کا اصل راستہ جو ہے وہ نبی اور ایمان لانے والوں کا راستہ ہے. اور یہ بات ہم کو اچھی طرح جاننا سمجھنا چاہیے کہ نبی اور ایمان لانے والوں کا راستہ کیا راستہ ہے. پھر میں آپ کو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی طرف لے کر جاؤں گا, جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے بندوں کی زبان سے کہ فقط عذاب بننا, جس کو تو نے اس میں داخل کر دیا فقط اغزہ تھا, تو نے اس کو رسوا کر دیا. فرمایا کہ ایمان لانے والے جنہیں کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, اے اللہ ہم نے پکارنے والے کو نبی کو یہ پکارتے سنا کہ ایمان لاؤ, ہم ایمان لے آئے, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر, اور ہم کو قیامت کے روز رسوا مت کرنا. اب اس کا جواب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ فاستجاب لہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا انی لا ادیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى, میں کسی میں کام کرنے والے کی اور کسی محنت کرنے والے کی محنت کو کام کو ضائع نہیں جانے دوں گا. دنیا کے اندر تو آپ دن بھر محنت کر کے بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ پوری مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی, وہاں پر فرمایا لا ادیع عمل عامل منکم, کسی کی مزدوری ضائع نہیں کروں گا. فالذین ہاجروا وخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار, جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ دیا جو اللہ کو ناپسند ہے, ہاجروا وخرجوا من دیارہم, جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, فَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، اور جن کو میرے راستے میں تکلیفیں پہنچائیں گی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنہوں نے جو لڑے اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیاں میں سب جھاڑ دوں گا، بھلے اُدْخِلَنَّهُمْ وَلَازِمًا جھاڑ دوں گا. عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ میں بہت شدت کے ساتھ تاکید ہے، لازمن ضرور بالضرور جھاڑ دوں گا، بھلے اُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ان کو جنت میں داخل کر کے رہوں گا. دیکھیں یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایمان لانے والوں نے تو اتنی بات کہی تھی کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے معنی کھول کے رکھ دی. ایمان کے معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کی راہ میں نکلو، اس کی راہ میں وقت دو، اس کی راہ میں مال دو، اس کی راہ میں گھر بار چھوڑو، اس کی راہ میں وہ ہر چیز چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وقت آئے ضرورت آئے تو اپنی جان کو قربان کرو. یہ وہ لوگ ہیں دراصل ایمان کے دعوے کے اندر سچے ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ یوم اللہ یخز اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس کے پورے معنی دراصل یہ ہیں کہ یہ دراصل رسوائی سے بچنے کا راستہ جو ہے وہ یہ نبی اور ایمان لانے والوں کا راستہ ہے. نورہم یسع بین ایدیہم و بایمان، اب دیکھیے قیامت کے روز ان کا حال یہ ہوگا جو لوگ نبی کے ساتھ ہوں گے، ایمان کے راستے پر ہوں گے، کہ ان کا نور جو ہے وہ ان کے سامنے بھی ہوگا، ان کی داہنی طرف بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. جب انسانوں کے گناہوں سے قیامت کے روز سخت تاریکی چھائی ہوگی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے گا، ایک دوسرے کا آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکے گا، اتنی تاریکی ہوگی، اس وقت ایمان لانے والوں کے پاس روشنی موجود ہے، سامنے بھی ہوگی اور سیدھے طرف بھی ہوگی. آپ پوچھیں گے کہ اس سامنے اور سیدھے طرف کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں روشنی جو ہے وہاں پر، جس طرح کہ جہنم جو ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ جہنم بدلہ ہے اس کا جو تم عمل کرتے تھے، اس طریقے سے یہ نور بھی دراصل دنیا کے اندر ہی آدمی کما سکتا ہے. یہ روشنی جو ہے یہ کمانے کا وقت بھی آج ہی ہے. اور یہ جو سامنے نور ہوگا یہ ایمان کا نور ہوگا، اس لیے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا، تو دل سامنے ہوتا ہے، یہ ایمان کا نور ہوگا. اور داہنی طرف جو نور ہوگا یہ اعمال صالحہ نیک عمل کا نور ہوگا، اس لیے کہ داہنی طرف اعمال نامہ دیا جائے گا، جو آدمی کے نیک بن صالح ہوگا اس کا اعمال نامہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی برائیاں کم ہوں گی، اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہ روشنی جو ہے دراصل یہ ایمان کی اور عمل صالح کی روشنی ہوگی. یہاں پر اگر ایمان ہوگا تو وہاں پر وہ نور بن کے سامنے آ جائے گا، اور یہاں پر نیک اعمال ہوں گے تو نیک اعمال نور بن کے داہنی طرف آ جائیں گے. قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ ایمان نور ہے. جس آدمی کے دل کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، فہوا علی نور من ربی، من یشرح صدرہ للاسلام فہوا علی نور من ربی، تو وہ دراصل اپنے رب کی طرف سے نور میں آ گئے. اور حدیث کے اندر بھی بہت ساری جگہ بیان ہوا ہے، مثلا فرمایا کہ قیامت نور کے روز قرآن کی آیات نور بن کے سامنے آ جائیں گے، اور فرمایا کہ جو آدمی کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور ہر جگہ جو ہے یہ نور دراصل اعمال کا نور ہوگا، ایمان کا نور ہوگا. تو یہ فرمایا دراصل کہ آج کے دن اگر ایمان تمہارے دل کے اندر ہوگا اور نیک اعمال کرو گے تو قیامت کے روز دیکھو گے کہ یہی ایمان اور یہی نیک اعمال نور بن کے تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے اور تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے. روشنی جو ہے موجود ہوگی. ہم اسٹریٹ لائٹ کی فکر کرتے ہیں، ہماری سڑکوں پر روشنی نہیں ہے، کیسے گھر پہنچے؟ گھر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر تو ہمارے ایمان کا، ہمارے عمل صالح کا نور ساتھ ساتھ ہمیں راستہ بتاتا ہوا جنت کے اندر لے جائے گا. یقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو گئے، بلکہ جو آدمی یہاں بندہ ہے وہاں بھی بندہ ہے، یہاں مانگنے سے ملتا ہے وہاں بھی مانگنے سے ہی ملے گا. کہے گا کہ اس نور کو تمام کر دے. تمام کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ کہ آخر تک ہمارے ساتھ رکھ، اور ایک معنی یہ کہ اس کو اور بڑھا دے، مکمل کر دے اس نور کو، اس میں جو کمی کوتاہی اور روشنی در مدھم ہو اس کو اور روشنی کو تیز کر دے. یہ بات وہاں پر تو کہیں گئی، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ دنیا کے اندر بھی آدمی اس بات کی فکر کرے، ہم کو فکر کرنا چاہیے کہ آج وہ کام کریں، اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کریں جن سے وہاں پر نور جو ہے وہ تمام ہو سکے. ایسا نہیں کہ چار قدم ایمان کے راستے پہ چلے اس کے بعد گھر بیٹھ گئے. اگر آج چار قدم چلے زندگی کے اندر چند لمحے تو ایمان کے گزارے پھر غلط راستے پہ نکل گئے تو وہاں پر نور آخر تک ساتھ نہیں دے گا. اگر موت تک ایمان ساتھ دے گا تو وہاں پر نور آخر تک ساتھ دے گا. اور اگر اعمال صالحہ پہ آدمی موت تک نیک عمل کرتا رہے گا تو وہاں پر بھی نور جو ہے آخر تک ساتھ رہے گا. تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس ایمان کی اور اس عمل صالح کی توفیق دے جہاں جس سے وہاں کا نور مکمل ہو سکے اور کامل ہو سکے. وقف لینا، لیکن یہ سارا کام جو ہے اس میں تیری مغفرت اور رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا. یہ تین آیات ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ بیان کیا اور معنی اور مفہوم کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا.
visit tazkir.org